کی ثقافت کبھی ہوبہو دوسری قوم کی ثقافت کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ اس کے درمیان تفاوت اور فرق ضرور ہوتا ہے۔ ماہرین سماجیات نے ثقافت کی مختلف تعریفیں کی ہیں، مثلا گیسٹ آف کلائم جو ہے وہ ثقافت کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رسوم و روایات، امن و جنگ کے زمانے میں انفرادی اور اجتماعی رویے، اور دوسروں سے اکتساب کیے ہوئے طریقہ ہے کار نیز، سائنس، مذہب اور فنون کا وہ مجموعہ ثقافت کہلاتا ہے جو نہ صرف ماضی کا ورثہ ہوتا ہے بلکہ مستقبل کے لیے تجربہ بھی قرار پاتا ہے۔ ایک اور معروف ماہر سماجیات ای بی ٹیلر جو ہیں وہ لکھتے ہیں، ثقافت سے مراد علم، فن، اخلاقیات، قانون، رسوم و رواج، عادات، خصلتیں اور صلاحیتیں، یعنی ایسے مجموعہ ہے جسے معاشرے کا ایک فرد اس معاشرے کے رکن کی حیثیت سے حاصل کرتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی ثقافت کو کسی بھی قوم کا جسم اور روح قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق ایک قوم کے تشخص، ثقافت اور اس کی سمت و سو کو اس کے عقائد، اخلاق، آداب و رسوم، اجتماعی اور انفرادی رفتار اور قومی عادات واضح کرتے ہیں کہ اس قوم کے جو ثقافت ہے وہ ان آداب و رسوم اور اجتماعی اور انفرادی رفتار سے ہی اخذ کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال کے افکار و نظریات میں جہاں دیگر اہم موضوعات پر رہنمائی ملتی ہے، وہاں مسلم ثقافت کے بحثیں بھی موجود ہیں۔ ایک مقام پر علامہ نے اسی ثقافت کے موضوع پہ بڑی خوبصورت بات کی، اور مغرب اور مشرق اور اسلام اور غیر اسلام کے ثقافت کا ایک نچوڑ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ علامہ نے اسرار و رموز اور ضرب کلیم دونوں مجموعوں میں مسلم تہذیب و ثقافت کے باب میں اپنے زاویہ نگاہ کی بھرپور وضاحت کی ہے۔ نثر میں انہوں نے اپنے انگریزی خطبات میں پانچواں خطبہ اسی موضوع پر تحریر کیا، اور اس کا عنوان تھا دی اسپرٹ آف مسلم کلچر۔ علاوہ ازیں اپنی دیگر کئی انگریزی اردو نثری تحریروں، مثلا قومی زندگی، خطبہ الہ‌آباد اور کئی دوسرے مضامین و خطابات میں اس اہم موضوع کے خد و خال نمایاں کیے۔ اگر غور کیا جائے تو اقبال کا پانچواں خطبہ یعنی مسلم کلچر کی روح در حقیقت امت مسلمہ اور مسلم تہذیب کے حوالے سے اقبال کے تصورات کی توزیع بازگشت ہے۔ اقبال ان مفاہیم کو اگرچہ 1915 میں اسرار خودی میں اور 1917 میں رموز بے خودی میں رقم کر چکے تھے، تاہم اس خطبے میں جس کا ہم نے حوالہ دیا ہے، مسلم کلچر اور رسالت محمدیہ کے فیضان کا جو تفصیلی ذکر اقبال کے قلم سے ہوا، اس کا اول اظہار اسرار اور رموز ہی کے اشعار میں ہوا تھا۔ علامہ کہتے ہیں مسلم ثقافت کا پہلا امتیاز ہی یہی ہے کہ اس نے فطرت اور تاریخ کے ذرائع علم سے، یعنی ذرائع علم سے کام لیا۔ اپنی تاریخ کے ابتدائی 100 برسوں میں دین اسلام کو قدیم ایرانی اور یونانی تہذیبوں سے واسطہ پڑا۔ یونانیوں کا تصور علم حواس اور ٹھوس حقائق کی بجائے منطق سے کام لینا تھا۔ مسلمانوں نے اس تصور علم کو رد کر کے تجربے اور مشاہدے کو علم کی اساس قرار دیا، جس کا اعتراف اہل مغرب میں بریفوں کے علاوہ بعض دیگر اہل علم، حتیٰ برنارڈ لوئس اور ہنری کاربن وغیرہ نے بھی کیا ہے۔ علامہ اقبال اسلامی ثقافت کو لا متناہیت کا سرمایہ قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں، اسلامی تہذیب و ثقافت کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فکر محض ہو یا نفسیات، مذہب یعنی تصوف کے مدارج عالیہ، دونوں کا نصب العین یہ رہا ہے کہ لا متناہی سے صرف لطف اندوز نہ ہوں بلکہ اس پر قابو حاصل کریں۔ علامہ نے کئی جگہ امتوں کے عناصر ترکیبی کے طور پر جلال و کمال کا ذکر کیا ہے، مگر اس ضمن میں ضرب کلیم میں شامل ان کی نظم مدنیت اسلام خصوصی طور پہ قابل ذکر ہے، اور اس کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے، یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمل تم بھی جلیل و جمیل۔ تو سامعین سنتے ہیں نشریات کا پروگرام یادوں کے جھروکے، جس کے بعد پیش کیا جائے گا ایرانی فن تعمیر، اور اس کے بعد آپ سن سکیں گے عالمی خبریں۔
یادوں کے جھروکے، عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24/10/12 اور 13 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ رجب سن 32 ہجری قمری کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور قریش کی ایک اہم شخصیت عباس ابن عبد المطلب نے وفات پائی۔ آپ ایک دولت مند انسان تھے۔ بعض مورخین کے مطابق عباس ابن عبد المطلب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے ہجرت سے قبل ایمان لے آئے تھے، لیکن اس کو چھپائے رکھا۔ کچھ دیگر مورخین کا خیال ہے کہ وہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل سن 8 ہجری قمری میں مدینے آ کر مسلمان ہوئے، اور فتح مکہ کے بعد رسول اسلام نے انہیں خانہ کعبہ کے زائرین کے لیے پانی فراہم کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ عباس ابن عبد المطلب مشرکین کے خلاف ہونے والی پیغمبر اسلام کی بعض آخری جنگوں میں دیگر اصحاب رسول کے ساتھ رہتے تھے اور بہادری کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جانسار صحابی عمر کے آخری حصے میں بینائی سے محروم ہو گئے، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ بارہ رجب سن 206 ہجری قمری کو حدیث، تاریخی روایات اور قصص الانبیاء کے راوی ابو حذیفہ نے وفات پائی۔ وہ ایک عرصے تک مکے اور مدینے میں رہے اور علم حدیث کی تحصیل میں مصروف رہے۔ ابو حذیفہ ایک معتبر راوی حدیث تھے۔ ان کی ایک اہم کتاب المبتدا ہے، جو انسانی خلقت کی تفصیل اور قصص الانبیاء پر مشتمل ہے۔ معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت کی تشریح ان کی دیگر بیش بہا کتابوں میں شامل ہے۔ بارہ رجب سن 306 ہجری قمری کو 4 ہجری قمری کے ایک مشہور صوفی احمد بن یحییٰ رملی نے وفات پائی۔ بعض علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شام، حجاز اور عراق میں اس وقت علم و دانش میں ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ رملی نے علم و دانش کے حصول کے لیے بہت سے سفر کیے اور احادیث و روایات کو جمع کرنے میں مصروف رہے۔ 13 جنوری سن 1450 عیسوی کو پرتگالی بحری سیاح اور موجد بارٹولومیو ڈیاس پیدا ہوئے. انہوں نے جنوب کی طرف بحر اطلس عبور کر کے سن 1488 عیسوی میں بر اعظم افریقہ کا جنوبی ترین علاقہ کیپ آف گڈ ہوپ دریافت کیا تھا. 10 سال کے بعد ان کی ہم وطن واسکو ڈی گاما نے اسی بحری راستے سے ہندوستان کو دریافت کیا تھا. مغرب کے لیے یہ راستہ اس لیے اہمیت کا حامل تھا کہ عثمانی حکومت نے سن 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ پر تصرف کر کے ایشیا کے لیے یورپ کا راستہ بند کر دیا تھا. سن 1500 عیسوی میں بارٹولومیو ڈیاس کا انتقال ہو گیا. تیرہ جنوری سن 1847 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر حیدر علی آتش کا لکھنؤ میں انتقال ہوا. وہ سن 1778 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے. ان کے آبا و اجداد کا تعلق بغداد سے تھا لیکن تلاش معاش میں دہلی آ کر بس گئے تھے اور شجاع الدولہ کے دور میں فیض آباد چلے گئے تھے. ابھی لڑکپن ہی تھا کہ والد کا انتقال ہو گیا، لہذا ان کی تعلیم و تربیت باقاعدہ طور پر نہیں ہو سکی. آتش نے فیض آباد کے نواب محمد تقی خان کی ملازمت اختیار کر لی اور جب نواب صاحب فیض آباد سے لکھنؤ گئے تو ان کے ساتھ آتش بھی لکھنؤ چلے گئے. لکھنؤ میں آتش نے مصحفی کی شاگردی اختیار کی. تقریباً 29 سال کی عمر میں انہوں نے باقاعدہ شعر گوئی کا آغاز کیا. لکھنؤ پہنچنے کے چند سال بعد ہی نواب تقی خان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد آتش نے کسی کی ملازمت اختیار نہیں کی. آتش کے کلام کی سب سے بڑی خوبی زبان کی صفائی اور محاورات کا برمحل استعمال ہے. اس کے ساتھ ساتھ تصوف کی چاشنی بھی ان کی شاعری میں ملتی ہے. زندگی کے آخر میں آتش بینائی سے محروم ہو گئے تھے. تیرہ جنوری سن 1906 عیسوی کو ٹیپ ریکارڈ کے موجد روسی سائنسداں الیگزینڈر پاپوف کا انتقال ہوا. وہ 1855 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1895 میں اپنے بنائے ہوئے ٹیپ ریکارڈر کا تجربہ کرنے میں کامیاب ہوئے. بعد میں دوسرے سائنسدانوں نے اس کو تکمیل کے مرحلے تک پہنچایا. تیرہ جنوری سن 1932 عیسوی کو صوبہ سندھ میں سکھر بیراج کی تعمیر مکمل ہوئی. اس بیراج کا اصل نام لائٹ بیراج تھا جو بمبئی کے اس وقت کے گورنر لارڈ لائٹ کے نام سے موسوم تھا. سکھر بیراج زرد پتھر اور فولاد سے تعمیر کیا گیا ہے. یہ دنیا کے چند مشہور ترین بیراجوں میں سے ایک ہے. اس بیراج کی تعمیر 1923 میں شروع ہوئی تھی. سکھر بیراج دریائے سندھ پر تعمیر کیا گیا اور اس سے 7 نہریں نکالی گئیں جو سندھ میں دور دور کے اضلاع کو سیراب کرتی ہیں. ان نہروں سے تقریباً 75 لاکھ ایکٹر رقبہ سیراب ہوتا ہے. قیام پاکستان کے بعد لائٹ بیراج کا نام تبدیل کر کے سکھر بیراج رکھ دیا گیا. تیرہ جنوری سن 1941 عیسوی کو دوسری عالمی جنگ کے دوران لندن میں اتحادیوں کی تاریخی کانفرنس ہوئی. یہ کانفرنس چرچل کی تجویز پر منعقد ہوئی. اس کا مقصد جرمنی اور اٹلی کے مقابلے میں یورپی ملکوں کے سربراہوں کی پالیسیوں میں یکجہتی لانا تھا. اس کانفرنس میں ہالینڈ، برطانیہ، بیلجیم، فرانس، یونان، لکسمبرگ، ناروے، ڈنمارک، پولینڈ اور سابق یوگوسلاویا اور چیکو سلواکیہ نے شرکت کی تھی. 13 جنوری 1992 عیسوی کو الجزائر کے اس وقت کے صدر شاذلی بن جدید کی اقتدار سے علیحدگی کے بعد فوج کے توسط سے اعلی حکومتی کونسل قائم ہوئی. اس کونسل کے صدر محمد بوزیاب تھے. انہوں نے اپنی صدارت کے مختصر عرصے میں 1991 میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے نتائج کو کل عدم قرار دیا. ان انتخابات میں اسلامک سالویشن فرنٹ نے کامیابی حاصل کی تھی، لیکن بوزیاف کو الجزائر کے بحران پر قابو پانے میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے اسلام پسندوں کو دہشت گرد قرار دے کر انہیں کچلنا شروع کیا، اور اسی کے باعث الجزائر میں سیاسی بحران نے تشدد کی شکل اختیار کر لی. January 2005 کو پاکستان کے نامور عالم دین علامہ سید ضیاء الدین رضوی شہید ہو گئے. شہادت کے وقت آپ کی عمر 47 برس تھی. شہید سید ضیاء الدین رضوی نے اپنا بچپن اور لڑکپن اپنے آبائی شہر گلگت میں گزارا. ابتدائی دینی تعلیم کے بعد 1980 میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ایران تشریف لے آئے. شہید سید ضیاء الدین رضوی نے پاکستان واپس لوٹنے کے بعد نوجوانوں کو دینی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے شمالی علاقہ جات میں دینیات مراکز و مساجد کی بنیاد رکھی. شہید سید ضیاء الدین رضوی نے سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. شہید سید ضیاء الدین رضوی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے حقیقی پیرو تھے، اور اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ عصر حاضر میں مسلمانوں کی نجات اور عزت صرف حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نورانی افکار کی پیروی اور ولی فقیہ کی اطاعت میں مضمر ہے. اور 13 جنوری 1691 کو ایک برطانوی عیسائی مسلح جارج فاک کا انتقال ہوا. وہ 1624 میں ایک مذہبی خاندان میں پیدا ہوئے تھے. عیسائی پادریوں اور عوام کے گفتار و کردار میں موجود تناقضات نیز حکمرانوں کی جنگوں کو جارج فاکس کا ذہن قبول نہیں کرتا تھا، لہذا 19 سال کی عمر میں انہوں نے حقیقت کی جستجو شروع کی. ان کا خیال تھا کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی اصل اور صحیح تعلیمات کی طرف بازگشت ہونی چاہیے، جنگ و جدال سے پرہیز کرنا چاہیے اور ظلم و ستم کے خلاف مزاحمت کرنی چاہیے. البتہ جارج فاکس نے خود اپنے عقائد میں بھی غلطیاں کی تھی، لیکن بہرحال ان کے نظریات اس وقت کے کلیسا کی تعلیمات کے خلاف تھے، اور وہ اور ان کے پیرو جنہیں کواکر کہا جاتا تھا کلیسا کے اجتماعات کو درہم برہم کر دیا کرتے تھے اور پادریوں پر اعتراض کرتے تھے. جارج فاکس کی اصلاح پسند تحریک ان کے انتقال کے بعد بھی جاری رہی. نیز اب بھی یہ اصلاح پسند مذہبی فرقہ فعال ہے. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے.
آپ عزیز سامعین خدمت میں تا شمیم کا سلام عرض ہے. پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر ہیں. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. سامعین, دیواروں پر نقش و نگار ایک ایسی روش ہے کہ جسے ابتدائی انسانوں سے لے کر 21ویں صدی تک کے انسانوں نے اسے علامت کی صورت میں مختلف مفاہیم کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. دیوار پر نقش و نگار اور وال پینٹنگ ایک فن ہے کہ جو ایران میں ایک طویل تاریخ اور دیرینہ خدمت کا حامل ہے. ایران میں صحرائی اور پہاڑی علاقوں میں انسانوں کے غاروں میں زندگی گزارنے کے وقت سے لے کر تاریخی دور تک, اور اسی طرح اسلامی عہد کے ساتھ ساتھ ایران کے مختلف علاقوں میں دیوار پر نقش و نگار کے متنوع نمونوں کا مشاہدہ کیا گیا ہے. دیوار پر نقش و نگار کا کام عمارتوں کی اندرونی یا بیرونی سطحوں اور دیواروں پر بڑی سائزوں میں کیا گیا ہے. ایران میں دریافت ہونے والے نقاشی کے قدیمی ترین آثار میں 8000 سال قبل مسیح سے متعلق نقش و نگار ہیں کہ جو لورستان کے علاقے کوہ دشت میں ہیں. اس پینٹنگ میں تیر و کمان کے ساتھ جنگ اور گھوڑوں, پہاڑی بکریوں اور کتوں جیسے حیوانوں کے شکار کو دکھایا گیا ہے. یہ پینٹنگز سادہ اور ابتدائی روش کے ساتھ سیاہ رنگ اور تھوڑے زرد رنگ کی ترکیب سے غار میں رہنے والے انسانوں کے توسط سے بنائی گئی ہیں. ماد قوم کی, جس کا تعلق 800 سال قبل مسیح سے ہے, کے زمانے کی پینٹنگز کے بہت کم آثار باقی رہ گئے ہیں. یونانی مورخ ہردوت نے ماد قوم کے دارالحکومت اکبتان یا قدیم نام حکمتانہ کی دیواروں کے رنگا رنگ ہونے کے بارے میں تاریخ کی اپنی کتاب میں کچھ مطالب لکھے ہیں. ہخامنشیوں کے دور میں بھی دیوار پر نقش و نگار کا رواج تھا, اور 6ویں سے 4ویں صدی قبل مسیح تک کے ایرانی نقاش اور مصور زیادہ تر کھلتے ہوئے اور شفاف رنگوں, خاص طور پر زرد, نیلے, سنہرے, ہرے اور لال رنگوں کا استعمال کرتے تھے. اشکانیوں کے دور کی چہرے کی پینٹنگز دیواروں پر باقی رہ گئی ہیں. ایرانی نسلی ثقافت اور افسانے ان کی پینٹنگز کے سب سے اہم موضوع ہیں. ساسانیوں کے دور کی بھی باقی ماندہ متعدد پینٹنگز سمرقند, نشاپور اور شوش جیسے شہروں میں دیکھی جا سکتی ہیں, اور رنگوں کے امتزاج اور لائنوں کے توازن کے لحاظ سے یہ ہم آہنگ اور خوبصورت ہیں. لیکن اسلام کی ابتدائی صدیوں میں دیواروں پر بنے نقش و نگار میں زیادہ تر گھوڑے پر سوار شکار کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے. صفویہ دور میں یورپ کے ساتھ ایرانیوں کے اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کے بعد ایرانی فنکار بتدریج دوسرے ممالک میں مصوری کے فن سے آشنا ہو گئے. یہی امر اس بات کا باعث بنا کہ عمارتوں پر نقاشی کی روشوں میں تبدیلی آ گئی. ان پینٹنگز میں روزمرہ کی زندگی, سماجی مضامین اور یورپ کی تصاویر پر مشتمل مضامین یا ان یورپیوں کی تصاویر کو جو ایران آئے ہوئے تھے کو منعقد کیا گیا. ان پینٹنگز میں بہشت, خوابوں کے باغات, اسلامی نقوش اور بلبوٹوں کی جگہ حقیقت پسندی, دنیاوی مضامین اور ظاہری جلووں کو مجسم کیا جانے لگا. قاجاریہ دور میں نقاشی اور پینٹنگز ایران کے مختلف علاقوں میں بنائی گئی. درباری عمارتوں, محلوں, اشرافیہ اور سرکاری عمارتوں کا ایک جز تھی. ان پینٹنگز کا موضوع تاریخی واقعات, ادبی داستانیں, افسانے اور بعض مذہبی واقعات اور شخصیات ہوتی تھیں, اور زیادہ تر یہ پینٹنگز قدرتی نقوش کے پیرائے میں بنائی جاتی تھیں. اس زمانے کے کام یورپی اور روسی مصوروں کے کاموں کے ساتھ ایرانی پینٹنگ کے طرز کا ایک مجموعہ تھے. ان پینٹنگز میں تیز اور روشن رنگوں کا امتزاج نظر آتا ہے. تہران میں کاخ گلستان, کرج میں کاخ سلیمانیہ اور قزوین میں چہل ستون وہ تاریخی عمارتیں ہیں جن میں دیوار پر بنائے گئے نقش و نگار کے آثار موجود ہیں. درحقیقت پینٹنگز ایسی ڈیزائنوں میں تبدیل کی گئیں کہ جو زیادہ تر دربار کی شاہانہ اور عیش و آرام کی زندگی سے متعلق تھیں, اور ان میں ہنرمندوں کی ذہنی خلاقیت اور معنویت کا اثر بہت ہی کم دیکھا جاتا ہے. قاہرہ یونیورسٹی میں اسلامی ہنر اور معماری کے آئرلینڈ کے پروفیسر برنارڈ اوکن نے اسلام کے بعد ایران کی معماری کے بارے میں متعدد کتابیں تحریر کی ہیں. وہ ایرانی فن تعمیر میں دیوار پر نقش و نگار کے بارے میں لکھتے ہیں, افغانستان میں سلطان محمود غزنوی کے کاخ کے ویرانوں میں دیوار پر بنے منفرد نقش و نگار کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جو اس وقت نابودی کے دہانے پر ہے. تا تاریخی و ادبی مضامین میں اس کاخ اور اس کے اندر کی معماری اور رنگوں کے تنوع کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور ہم ان آثار کے کچھ باقی ماندہ حصوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ رنگوں کا امتزاج اور ان پر بنائے گئے خطوط واقعاً حیرت انگیز ہیں۔ انہوں نے ایرانی معماری میں دیوار پر نقش نگار کے استعمال کے اعلیٰ ترین نمونے کے طور پر اصفہان میں صفویوں کے محلوں کا نام لیا ہے۔ وہ پینٹنگ کو عمارت کی اندرونی فضا کے لیے بنیادی عنصر قرار دیتے ہیں۔ وہ ان پینٹنگز میں روشنی اور رنگ کے بہترین امتزاج کو ایرانی معماری کی جملہ تخلیقی صلاحیتوں میں قرار دیتے ہیں۔ ایران میں عمارتوں کی دیواروں پر نقش و نگار کا تعلق ہمیشہ ثروت مند طبقے اور حکومتی خاندانوں سے نہیں رہا ہے۔ دیوار پر پینٹنگز کا کام صفویہ اور قاجاریہ دور میں عوام کے درمیان بھی رائج رہا ہے۔ یہ پینٹنگز قدرتی نقوش کا آئینہ دار تھیں اور دیواروں پر تیل کے پینٹ کے ساتھ بنائی جاتی تھیں۔ اس طرح سے پبلک مقامات اور عوامی عمارتوں جیسے حمام اور مقبروں اور اس جیسی جگہوں پر پینٹنگز کی روش کو انجام دینے کی زمین فراہم ہوئی۔ کرمان میں حمام گنجی علی خان صفویہ دور میں بنایا گیا ہے اور اس میں دیوار پر نقش و نگار کا ایک اہم ترین کام موجود ہے۔ یہ پینٹنگ ایران میں عمومی مقامات پر دیوار پر نقش و نگاری کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ دیواروں پر جانوروں، انسانوں اور گلبوٹوں کے جو نقوش ہیں وہ جنگ و رزم اور ہاتھی، ہرن اور خرگوش جیسے حیوانوں کے شکار کی روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ انار اور سنوبر کے درختوں کے ساتھ ہی گلبوٹے بنائے گئے ہیں، اور سجاوٹ کے طور پر 6 پتیوں والے پھول اس حمام کی دیوار اور چھت کے تمام حصوں میں قابل مشاہدہ ہیں۔ البتہ اس قسم کی پینٹنگز کے دیگر دلچسپ نمونے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو مختلف ادوار کے فنکاروں اور ہنرمندوں کی جدت عمل کا آئینہ دار ہیں۔ مثال کے طور پر وہ حمام کی جو شاہ عباس نے شہر مشہد میں تعمیر کروایا تھا، اس میں آمیانہ پینٹنگ کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس پینٹنگ میں کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں جبکہ ان کے سر انسانوں کے نہیں ہیں، اور اس کی جگہ پر پرندے یا سانپ کی تصویر بنائی گئی ہے۔ 10ویں صدی ہجری کے ایرانی شاعر ابدی بیگ شیرازی نے اپنے فارسی اشعار میں شہر قزوین کے محلوں اور عمارتوں کی دیواروں پر بنے نقش و نگار کی تعریف بیان کی ہے۔ انہوں نے اپنے اشعار میں کمروں کی دیواروں پر بنے ایرانی رومانٹک مجموعہ تصاویر کی جانب اشارہ کیا ہے۔ یہ تصاویر خسرو، شیرین، کوہ بستون، محفل عیش و نوش اور شکارگاہ اور چوگان بازی یا پولو اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان سے متعلق ہیں کہ جو انتہائی خوبصورت انداز میں بنائی گئی ہیں۔ اصفہان میں چہل ستون اور عالی قاپو محلوں کی دیواروں پر بنی تصاویر سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ عمارتوں کی اندرونی سطحوں پر سجاوٹ کے لیے دیوار پر نقش و نگار کا کام وسیع پیمانے پر کیا جاتا رہا ہے۔ بعض محققین من جملہ فرانس کے محقق اینڈرے گدار نے کہا ہے کہ ایرانی فنکاروں کے ساتھ ہی ہالینڈ کے فنکاروں نے بھی عالی قاپو اور چہل ستون کے محلوں کی بعض تصاویر اور نقوش بنائے ہیں۔ بہت سے ادوار میں جنگوں اور فوجی لڑائیوں کے سبب ہنر و فن کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے مناسب مواقع فراہم نہیں تھے، لیکن ہر صورت میں دیوار پر نقش و نگار کے کام کے مخصوص طرفدار موجود تھے۔ اس کی مثال اصفہان کے چہل ستون محل میں جنگ کرنال میں نادر شاہ افشار کی کامیابی پر مبنی بنائی گئی بڑی تصویر ہے۔ یہ تصویر ملا صادق نے تیل کے ساتھ پینٹ سے بنائی ہے، اور اس میں لباسوں اور جنگی ساز و سامان کا واضح طور پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد
اتحاد اتحاد اتحاد
ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسین کا ایک دام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے، ایک اسکول پر اسرائیلی بمباری میں بچوں اور خواتین سمیت متعدد فلسطینی شہید۔ ایران میں جاری فوجی مشقیں مسلح افواج کی بھرپور آمادگی کا ثبوت ہیں، فوج کے سربراہ جنرل موسوی کا بیان۔ پاراچنار کے محاصرے کو 100 دن مکمل، اشیاء خرد و نوش و ادویات کی قلت سے شہری فاقوں پر مجبور، مریض اور بچے دم توڑ رہے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غزہ میں صہیونی فوج کی وحشی گری اور بمباری میں مزید متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی میڈیا ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ مرکزی غزہ کے صلاح الدین اسکول میں فلسطینی پناہ گزینوں کی رہائش گاہوں پر صہیونی جنگی طیاروں کی بمباری میں 5 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے مرکزی غزہ پٹی میں البریج اور النصیرات کیمپوں پر بھی بمباری کی ہے۔ اس سے پہلے مشرقی شہر غزہ میں الشجاعیہ محلے میں ایک مکان پر بمباری میں متعدد افراد شہید و زخمی ہوئے تھے۔ دریں اثنا غزہ کی ہاؤسنگ کی وزارت نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ 60% سے زیادہ فلسطینی خاندان غزہ کے خلاف اسرائیل کی نسل کشی کے نتیجے میں بے گھر اور در بدر ہوئے ہیں۔ دریں اثنا مقامی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج نے شمالی رام اللہ کے الجزون کیمپ پر بھی دعویٰ بول دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے فوجیوں نے مغربی نابلس کے العین کیمپ پر حملہ کر کے فلسطینیوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا اور اورنا چیک پوسٹ سے لے کر مشرقی نابلس تک لوگوں کے گھروں کی تلاشی لی۔ صہیونی فوجیوں نے اسی طرح مشرقی نابلس کے البازان دیہات پر بھی حملہ کیا۔ دوسری جانب لبنانی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ جنوبی لبنان کی تیر حرفان اور الما شاب کالونیوں میں 18 شہدا کے لاشیں ملے ہیں جنہیں صہیونی حکومت کے فوجیوں نے شہید کیا ہے۔ یمن کے میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ صہیونی حکومت کے خلاف یمن کی مسلح افواج کے حملوں کے سبب صہیونی حکومت یمنی مجاہدین کو نشانہ بنانے کے لیے ہر ہتھکنڈا استعمال کر رہی ہے۔ الاقسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ صہیونی فوجی غزہ سے ذلت و رسوائی کے ساتھ واپس جائیں گے۔ الاقسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے پیر کے روز اپنے ایک مختصر بیان میں شمالی غزہ کے علاقے میں غاصب صہیونی فوج کے خلاف شدید کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 100 دنوں سے زائد عرصے میں شمالی غزہ کی پٹی میں جاری نسل کشی اور بڑے پیمانے پر تباہی کے باوجود ہمارے مجاہدین غاصب صہیونی دشمن کو بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران شمالی غزہ میں 10 سے زیادہ صہیونی فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں اور شکست خوردہ صہیونی فوجیوں کی ہلاکتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں جس کا اسرائیلی فوج اعلان کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غاصب دشمن شمالی غزہ میں شکست کھا کر اور شرمندہ ہو کر واپس جائے گا۔ صہیونی جنگی طیاروں نے لبنانی سرحد کے قریب شامی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ مزاحمتی ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے الحرمل شہر کے دوسری طرف شامی سرحدی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ روسی نیوز ایجنسی اسپوتک نے بھی اس سلسلے میں بتایا ہے کہ شام کے دارالحکومت دمشق کے شمال مغرب میں دھماکوں کی آوازیں لبنانی سرحد پر واقع شامی علاقوں پر اسرائیلی جنگی طیاروں کی بمباری کی وجہ سے تھیں۔ تحریر شام سے وابستہ شامی ٹی وی چینل نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ غاصب اسرائیلی فوج نے قنیطرا کے مضافات میں واقع کودنا قبضے کے تل احمر علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ علاقہ فوجی لحاظ سے بے حد اہم سمجھا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ صہیونی حکومت نے بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے شام کے بنیادی ڈھانچے اور فوجی تنصیبات پر حملوں میں شدت پیدا کی ہے اور وہ بدستور شام کے ان مقامات پر بمباری کر رہی ہے۔ فلسطینی استقامتی محاذ نے شمالی غزہ میں گھات لگا کر متعدد صہیونی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطینی مجاہدین نے شمالی غزہ میں ایک عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا جس میں تاحال بریگیڈ کے نہال بریگیڈ کے فوجی موجود تھے۔ فلسطینی استقامت کی اس کارروائی میں نہال بریگیڈ کے متعدد فوجی ہلاک ہو گئے۔ صہیونی میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ اس واقعے میں کم سے کم 3 صہیونی فوجی ہلاک اور 10 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے سربراہ نے جاری فوجی مشقوں کو ملک کی مسلح فوج کی مکمل آمادگی کا ثبوت قرار دیا ہے۔ ایرانی فوج کے سربراہ جنرل سید عبدالکریم موسوی نے فوج کو 1000 ڈرون طیاروں کی حوالگی کے موقع پر کہا کہ یہ اسلامی جمہوریہ ایران کی توانائیوں کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے مختلف علاقوں میں جو فوجی مشقوں، رونمائیوں اور فوجی ساز و سامان کی حوالگی کا سلسلہ جاری ہے، وہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح فوج کی آمادگی و توانائی کا ثبوت ہے۔ ایران کی فوج کے سربراہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بہتر ہے کہ ایران کے دشمن اپنی قسمت آزمانے کا جوا نہ کھیلیں۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ سربلند اسلامی جمہوریہ ایران ہے اور ایران کی عظیم قوم انقلاب کے اعلی اہداف اور قومی اقتدار اعلی کے تحفظ کے معاملے میں ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ میانمار کی فوج نے مسلمانوں کے خلاف جرائم کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہوئے راخین کے ایک گاؤں کو تباہ کر دیا۔ رپورٹوں کے مطابق رامری جزیرے کے جنوب میں واقع چیاؤ نی ماؤ گاؤں پر میانمار فوج کی بمباری میں کم سے کم 41 افراد جاں بحق اور 52 زخمی ہوئے ہیں۔ اس گاؤں میں رہنے والے روہنگیا اور کیمان مسلمان ہیں۔ راقین صوبے کے مقامی مسلمانوں نے عینی شاہدوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ گاؤں پر میانمار فوج کی بمباری میں 500 سے 600 لکڑی کے گھر جل گئے اور مدد کی کوشش کرنے والے لوگ فوج کی جانب سے دوبارہ حملے کے خوف سے متاثرہ علاقے سے دور رہے۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار کے محاصرے کو 100 دن مکمل ہو گئے اور اب اس علاقے کے باشندے فاقوں پر مجبور ہو رہے ہیں۔ پارا چنار سے موصولہ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ سڑکوں کی بندش اور محاصرے کی وجہ سے علاقے میں اشیاء خورد و نوش کا شدید فقدان ہو گیا ہے اور شہری فاقہ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ محاصرے اور سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے علاقے میں پیٹرول اور ڈیزل کی بھی قلت ہو گئی ہے اور پانی کی فراہمی میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اشیاء خورد و نوش اور ادویات کا دوسرا قافلہ ابھی تک نہیں پہنچ سکا ہے اور معیاری علاج نہ ہونے کے باعث بچوں سمیت اب تک 300 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس درمیان تحصیل چیئرمین مزمل حسین فصیح کا کہنا ہے کہ علاج نہ ملنے کی وجہ سے ایک اور معصوم بچہ شہید ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ طویل محاصرے کے باعث پارا چنار میں عام ہڑتال جاری ہے جبکہ مادوری میں دھرنا بدستور جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی عدالت میں پیش نہ ہوئی، جس پر فاضل جج نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو 2 مرتبہ پیغام بھجوایا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ بشرا بی بی کو فیصلہ سنائے جانے کا علم تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئیں۔ فیصلہ بالکل تیار اور دستخط شدہ میرے پاس ہے۔ جج نے پراسیکیوٹر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ 6 جنوری کو میں ٹریننگ پر تھا اس لیے فیصلہ نہیں سنا سکا۔ ملزمان کو سماعت کے دوران متعدد مواقع فراہم کیے گئے۔ دیگر مقدمات کی بھی سماعت کرنی ہے، زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ اب 17 جنوری بروز جمعہ سنایا جائے گا۔ خیال رہے کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ تیسری بار مؤخر کیا گیا ہے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ سرحدی تجارت کے فروغ پر تاکید کی ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے ایران کے تعاون سے پنجگور میں پاک ایران سرحد پر ایک نئی سرحدی راہداری کھولنے کا اعلان کیا ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان قانونی تجارتی سرگرمیوں کو آسان بنانے، اشیاء کی اسمگلنگ کی حوصلہ شکنی اور دونوں ممالک کی سرحد کے ساتھ مقیم لوگوں کو روزگار اور کاروبار کے مواقع فراہم کیے جا سکیں گے۔ وفاقی رینیویو بورڈ ایف بی آر نے پنجگور کے علاقے کوہک چیدگی میں پاکستان اور ایران کے درمیان چوتھا باضابطہ سرحدی کراسنگ پوائنٹ کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ٹرانزٹ اور بارڈر ٹریڈ کے سیکرٹری زبیر شاہ کے دستخط شدہ ایک خط میں گوادر کے کلکٹریٹ آف کسٹم کو پنجگور بارڈر کراسنگ پوائنٹ کے علاقے کوہک چیدگی میں ضروری اقدامات کرنے اور متعلقہ اسٹیک ہولڈرز اور محکموں کے ساتھ رابطہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، تاکہ علاقے میں مطلوبہ بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو فوری طور پر یقینی بنایا جا سکے۔ میکسیکو میں 2 اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ المیادین نیٹ ورک نے اسرائیلی ملٹری میڈیا کے حوالے سے بتایا کہ ریزرو فورسز میں شامل 2 اسرائیلی فوجیوں کو میکسیکو میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میڈیا نے ابھی تک اس بارے میں مزید تفصیلات شائع نہیں کیں۔ 12 جنوری کو اسرائیلی میڈیا نے یہ اطلاع بھی دی کہ اسرائیلی فوج کی گیواتی بریگیڈ کا رکن روتیم بائیش تھائی لینڈ میں چھٹیاں گزارنے کے دوران مارا گیا۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں بھیانک آتش زدگی کے نتیجے میں کم سے کم 24 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبروں کے مطابق شروع ہونے والی آگ تیز ہواؤں کی وجہ سے پھیلی، جسے سانتا آنا کہا جاتا ہے، اور ان ہواؤں کا ہفتے کے وسط تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس بھیانک آتش زدگی میں جہاں 24 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، وہیں اس نے آگ اب تک ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا ہے۔ 12,000 سے زیادہ عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں اور سان فرانسسکو کا ایک بڑا علاقہ جھلس گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی شب ہے۔ اس شب کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، اس مناسبت سے ریڈیو تہران نے بھی ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے۔ پروگرام سے قبل اس پرمسرت موقع پر ہم حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو شب ولادت باسعادت امیر المومنین علیہ السلام خصوصی پروگرام آپ سامعین کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔
محترم سامعین کی خدمت میں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ولادت حضرت علی علیہ السلام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔
ہم بھی اپنی جانب سے آپ تمام سامعین کو وصی رسول خدا مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
تو سامعین، اب اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہربان و شفیق اور کفیل و محسن چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ فاطمہ بنت اسد ان کے احترام میں کھڑی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مادر گرامی، آپ حاملہ ہیں، برائے مہربانی زحمت نہ کریں، میرے لیے کھڑی نہ ہوں۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ آپ میرے لیے اس طرح سے کھڑی ہوں۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا حضرت علی علیہ السلام کے حمل کے آخری دنوں میں پہلے سے زیادہ خانہ خدا کے طواف کو جاتی تھیں۔ انہیں دنوں میں سے ایک دن جب کچھ لوگ مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے، کمال حیرت سے انہوں نے دیکھا کہ دیوار کعبہ کے رکن یمانی کے حصے میں شگاف پیدا ہوا اور ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو گئیں، اور ان کی حیرت زدہ نگاہوں کے سامنے شگافتہ دیوار پھر سے پہلی حالت میں آ گئی۔ یہ بات لوگوں کے درمیان جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور مکے کے سبھی لوگوں تک یہ خبر پہنچ گئی، اور سب اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھیں اس حیرت انگیز واقعے کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب کی زوجہ 3 دن تک خانہ کعبہ میں تھی۔ 4th دن وہ افراد جو کعبے کے گرد جمع ہو گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کعبے کی دیوار پھر وہیں سے شگافتہ ہوئی اور بنت اسد سلام اللہ علیہا ایسی حالت میں اللہ کے گھر سے برآمد ہوئیں کہ ان کی آغوش میں ایک نو مولود بچہ تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے ایسی حالت میں کہ جب ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، خداوند عالم نے میرے اس پاک طینت بچے کے سبب مجھے دوسری عورتوں پر برتری اور فضیلت عطا کی ہے، کیونکہ ابھی تک کسی بھی عورت کو یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ خدا کے گھر میں وضع حمل کرے، لیکن خداوند عالم نے اپنے گھر کو ہمارے اختیار میں دیا تاکہ ہم اس بچے کو اس کے گھر میں جنم دیں، اور ہمارا یہ بچہ اس مقدس جگہ پر دنیا میں آنکھیں کھولے۔ جس وقت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اپنے بچے کے ہمراہ گھر میں تشریف لائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ فاطمہ بنت اسد کے بیٹے علی نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے کو اپنی آغوش میں نہیں لے لیا۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو مولود کے چہرے کا بوسہ لیا اور اس کا نام علی رکھا اور اپنے چچا اور چچی کو یہ مژدہ سنا دیا کہ آپ کے بیٹے کا مستقبل انتہائی تابناک اور درخشاں ہے۔
Yeah.
حضرت علی علیہ السلام 6 یا 8 سال کے تھے کہ جب مکے میں زبردست قحط آیا. اس وقت جناب ابو طالب کا گھر ضرورت مند لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ تھی اور ان کے کاندھوں پر بھاری اخراجات تھے. ان حالات میں محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی کے سبب ثروت مند ہو گئے تھے، اپنے چچا عباس کے پاس گئے کہ جو خود مکہ کے ثروت مندوں میں سے تھے، اور ان سے کہا کہ ابو طالب کی مدد کریں اور ہم میں سے ہر ایک ابو طالب کے ایک ایک بچے کی کفالت اپنے ذمے لے لے تاکہ ان کی مشکل آسان ہو جائے. چنانچہ دونوں بزرگوار یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عباس بن عبد المطلب جناب ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ آپ صلاح جانیں تو اپنے ایک ایک بچے کی کفالت کی ذمہ داری ہم دونوں کو سونپ دے. ابو طالب نے ان کی تجویز کا مثبت جواب دیا. اس طرح عباس نے جعفر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کی کفالت اپنے ذمہ لے لی اور ان کو اپنے گھروں میں لے گئے، اور اس کے بعد سے حضرت علی علیہ السلام پوری طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں آ گئے، اور حضرت علی علیہ السلام کی پرورش براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نظر ہونے لگی، ایک ایسے گھر میں کہ جہاں سے دعوت اسلام کا آغاز ہوا. حضرت علی علیہ السلام تمام مراحل میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اور سچے یار و مددگار تھے اور کبھی بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی ہم نشینی نے حضرت علی علیہ السلام کو رسول اسلام کے اعلیٰ ترین مکارم اخلاقی اور انسانی کا دل و جان سے شیدا کر دیا، اس طرح سے کہ آپ نفس و جان پیغمبر بن گئے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باب علم و حکمت قرار دیا اور فرمایا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو بھی شہر علم میں داخل ہونا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اس دروازے سے شہر میں داخل ہو.
حضرت علیہ السلام عدل کو احکام الہی کی روح و جان سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ زمام حکومت سنبھالتے وقت آپ کی اعلیٰ ترین آرزو اور خواہش عدل و انصاف کا قیام اور مسلمانوں کے کھوئے ہوئے حقوق کی بازیابی تھی. چنانچہ آپ فرماتے ہیں، اس خدا کی قسم جس نے دانے میں شگاف کیا ہے اور زی روح کو خلق کیا ہے، اگر بیعت کرنے والوں کا ہجوم حاضر نہ ہوتا اور مدد کرنے والوں کی طرف سے اگر میرے لیے اتمام حجت نہ ہوتا، اور اگر خداوند عالم علماء سے عہد نہ لیتا کہ ظالمین کے شکم سیر ہونے اور مظلوم کی بھوک پر سکوت نہ کریں، تو خلافت کے اونٹ کی لگام اس کی کوہان پر رکھ دیتا اور اسے آزاد کر دیتا اور اس آخری خلافت کو پہلی خلافت کے برتن سے سیراب کر دیتا. حضرت علی علیہ السلام نے اپنی عملی زندگی میں عدل کو اس طرح سے گلے لگا لیا تھا کہ جس نے دوست دشمن سب کو حیرت زدہ کر دیا تھا. ایک دن شام کے حاکم معاویہ نے جناب عقیل بن ابی طالب سے، جو حضرت علی علیہ السلام کے بھائی تھے اور نابینا بھی تھے، یہ سوال پوچھا کہ جلتی سلاخ کا واقعہ کیا ہے. عقیل نے کہا کہ جب حالات ہم پر سخت ہو گئے اور فقر و تنگ دستی نے مجھے جکڑ لیا، تو میں نے اپنے تئیں سوچا کہ میرے بھائی کو حکومت مل گئی ہے، اس کے پاس بہت زیادہ اموال ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے بھائی سے جا کر اپنا احوال بیان کروں اور اس سے مدد چاہوں. اسی نیت کے ساتھ میں رات کی تاریکی میں اپنے ایک بیٹے کے ہمراہ علی کے گھر گیا. علی نے میرے بیٹے سے کہا کہ ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دو اور تم باہر چلے جاؤ. جب حجرہ خالی ہو گیا تو علی نے کہا، بھائی میرے قریب آئیے، اسے پکڑیے. میں نے بھی اس حرص و طمع میں کہ علی مجھے سونے سے بھری ہوئی تھیلی دیں گے، میں نے فوراً اپنا ہاتھ اپنے بھائی علی کی طرف بڑھا دیا، لیکن اچانک دہکتی ہوئی سلاخ میرے ہاتھ کے قریب لائے اور اس کی سوزش کی شدت کے باعث میری چیخ نکل گئی۔ اس وقت علی نے پوچھا، کیا ہوا؟ عقیل کہتے ہیں کہ آپ مجھ کو آگ سے کیوں اذیت دے رہے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ آپ ایک لوہے کے ٹکڑے سے جو دنیا کی معمولی آگ سے گرم کیا گیا ہے اتنا گھبرا رہے ہیں اور مجھ کو چاہتے ہیں کہ ایسی آگ میں بھیج دیں کہ جسے خدا نے اپنے قہر و غضب سے روشن کیا ہے۔ پھر فرمایا، جان لیجئے کہ وہ چیز جو خدا بند عالم نے آپ کے لیے معین کر دی ہے، اس سے زیادہ بیت المال میں میرے پاس آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ معاویہ نے لاشعوری طور پر ایک آہ کھینچی اور کہا، ہے ہاتھ، اب عورتیں علی جیسے بیٹے کو جنم نہیں دے سکیں گی۔
سامعین، مکتب اسلام کے اعلی اقدار میں سے ایک زہد ہے۔ زہد کے معنی دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی طرف مائل ہونے اور غیر خدا سے منہ موڑ کر خدا کی طرف راغب ہونے کے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام سورہ حدید کی آیت نمبر 23 سے استنباط کرتے ہوئے زہد کو مال و دولت کے چلے جانے پر افسوس نہ کرنا اور اس کے حصول پر خوش نہ ہونا قرار دیتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ امام علیہ السلام کے جو خود عظیم ترین زاہد تھے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند رہبانیت اور گوشہ نشینی کے مخالف تھے۔ اسلام میں زہد اور مسیحیت میں رہبانیت کے درمیان فرق ہے۔ رہبانیت کے معنی لوگوں اور خدا کی نعمتوں سے منہ موڑنے کے ہیں، جبکہ زہد کے معنی دنیا اور لوگوں سے مکمل منہ موڑنا نہیں، بلکہ صرف دنیا میں غرق نہ ہونا اور اس کی طرف راغب نہ ہونے کے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بصرہ عراق میں علا بن زیاد حارثی کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان کے گھر کی وسعت کا مشاہدہ کرنے کے بعد فرمایا، تم اس دنیا میں اس قدر وسیع مکان کو لے کر کیا کرو گے، جبکہ آخرت میں اس کی احتیاج زیادہ ہے۔ تم اگر چاہو تو اس کے ذریعے آخرت کا سامان کر سکتے ہو کہ اس میں مہمانوں کی ضیافت کرو، قرابت داروں سے صلہ رحم کرو اور موقع و محل کے مطابق حقوق کو ادا کرو کہ اس طرح آخرت کو حاصل کر سکتے ہو۔ یہ سن کر علی بن زیاد نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، میں اپنے بھائی عاصم بن زیاد کی شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ عرض کی کہ انہوں نے ایک ابا اوڑھ لی ہے اور دنیا کو یکسر ترک کر دیا ہے۔ فرمایا، انہیں بلاؤ۔ جب عاصم آئے تو فرمایا کہ اے دشمن جان، تجھے شیطان خبیث نے گرویدہ بنا لیا ہے، تجھے اپنے اہل و عیال پر کیوں رحم نہیں آتا ہے؟ کیا تیرا خیال یہ ہے کہ خدا نے پاکیزہ چیزوں کو حلال تو کیا ہے لیکن وہ ان کے استعمال کو ناپسند کرتا ہے، تو خدا کی بارگاہ میں اس سے زیادہ پست ہے۔ عاصم نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ بھی تو کھردرا لباس اور معمولی کھانے پر گزارا کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، تم پر حیف ہے کہ تم میرا موازنہ اور قیاس مجھ سے کر رہے ہو، جبکہ پروردگار نے ائمہ حق پر فرض کر دیا ہے کہ اپنی زندگی کا پیمانہ کمزور ترین انسانوں کو قرار دیں تاکہ فقیر اپنے فقر کی بنا پر کسی پیچ و تاب کا شکار نہ ہو۔
اخلاقی فضائل میں سے ایک کہ جس کی ہر انسان تعریف کرتا ہے، جود و سخاوت ہے۔ جود و سخاوت کی ایک علامت یہ ہے کہ سخی انسان ہرگز اس کی فکر میں نہیں ہوتا کہ جسے وہ عطا کر رہا ہے مومن ہے یا کافر، فرما بردار ہے یا گنہگار، شریف النفس ہے یا پست و خوار، سخاوت مند انسان دوسروں کو کھلاتا ہے جبکہ خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو لباس عطا کرتا ہے جبکہ خود برہ نہ رہتا ہے، دوسروں کو عطا کرتا ہے اور دینے والے پر احسان نہیں جتاتا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سخاوت وہ ہے جو آغاز میں اور بنا مانگے کی جائے، اگر کسی کے سوال کرنے کے بعد اسے کچھ عطا کیا جائے تو وہ یا تو اس وجہ سے ہے کہ انسان حیا کرتا ہے یا اس وجہ سے ہے کہ اسے ملامت کا ڈر ہوتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک دن ایک کافر شخص نے امام علیہ السلام کی طرف رخ کر کے امام سے ان کی تلوار مانگ لی، امام نے بھی اپنی تلوار بلا جھجک اسے دے دی۔ اس شخص نے تلوار پاتے ہی فاتحانہ انداز میں کہا کہ کوئی اپنی تلوار دشمن کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے دست سوال میری طرف پھیلایا، اس لیے میں ہرگز دست سائل کو اپنی عطا سے محروم نہیں کر سکتا تھا۔ کافر شخص حضرت علی علیہ السلام کا یہ کلام سن کر بہت زیادہ منقلب ہو گیا اور اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ البتہ حضرت علی علیہ السلام صرف مال دینے پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ نے بارہا اپنی جان بھی طبقے اخلاص میں رکھ دی اور راہ حق میں بہت زیادہ ایثار و فدا کاری کی۔ جیسا کہ شب ہجرت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈال دی اور بستر پیغمبر پر سو گئے تاکہ اپنی جان کو راہ خدا اور اپنے رسول کی خدمت میں قربان کر دیں۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔
ہم بھی اپنی جانب سے آپ تمام سامعین کو وصی رسول خدا مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
Thank you. Oh,